صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرجہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم کے انتہائی احسان ہے, انتہائی شکر ہے, اس نے دین مبین کی معرفت نصیب فرمائی ہے. شب جمعہ ہے اور شب جمعہ خدا عالم تعالی کی رحمتوں مغفرتوں کی شب ہے. اس موقع پر ان تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں کی ارواح کی بلندی کے لیے جو پچھلے سالوں میں فرش اعضا پہ موجود تھے اب دنیا سے رخصت ہو گئے, اس شب جمعہ کے موقع پر شاید ہماری اور آپ کی طرف سے ذکر کے منتظر ہوں کہ ہم کوئی ثواب ان کی روح کو ہدیہ کریں. ان تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر سامنے نہیں ہوتے ہیں اور مجلس کے انعقاد کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, مشکلات کو بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں. آرگنائزر حضرات بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کا نام بھی سامنے نہیں آتا اور وہ اپنی کوششوں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. ایک مجلس جب منعقد ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ 10 دن منعقد ہونی ہے, اس میں بہت سارے کام ہوں گے. تبرک آتا ہے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, خود جو پڑھنے والوں کو لے کے آ کے جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن پورے خلوص کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح خاص کر جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان میں وہ جو پہلے حدیث قصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مثلا مرثیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات پورے خلوص کے ساتھ خالی ہال کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، واقعاً یہ حوصلے کا کام ہوتا ہے، صرف اللہ کی نیت کے لیے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، سامنے کوئی ہوتا بھی نہیں ہے بعض اوقات. تو میں سوچتا ہوں کہ ہم جیسے پڑھنے والوں کے سامنے تو لوگ ہوتے ہیں، تو لوگوں کو ہونے سے بھی ایک انسان کو جوش ملتا ہے، مثلا ماتم جو کروانے والا ہوتا ہے اس کے سامنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اس سے بھی ایک جوش ملتا ہے، لیکن وہ جو سب سے پہلے حدیث کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، معمولاً اس کے سامنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، معمولاً نہیں ہوتے، لیکن وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. پھر جو مرثیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. تو یہ تمام افراد کے جو پورے خلوص کے ساتھ اہل بیت کی خدمت کرتے ہیں، بعض سامنے ہوتے ہیں، بعض بہت سارے لوگ پیچھے ہوتے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، بالاخص اس مجلس کے انعقاد میں جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد کو. محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے دین مبین کو تمام تر حکمتوں کے ساتھ، تمام تر گہرائیوں کے ساتھ ارسال فرمایا. دین خدا کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو سادہ دل کے ساتھ دیکھے، بہت زیادہ پیچیدگیاں نہ جانتے ہو، بہت مثال کے طور پر کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، سادہ دل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے، دین کو دیکھے، اسے سمجھ میں آتا ہے، دین اس کو اچھا لگتا ہے. کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو، تمام تر فلسفے کے ساتھ، حکمتوں کے ساتھ دیکھے، اس کو بھی دین سمجھ میں آتا ہے، اس کو بھی دین میں سے پوائنٹس ملتے ہیں. جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، اللہ کی راہ میں بڑھنا چاہتا ہوگا، اس کو اس میں سے اور زیادہ گہرائیاں سمجھ میں آئیں گی. تو یہ دین خدا کی خوبی ہے، مختلف درجات کے اوپر اس میں حکمتیں پائی جاتی ہیں. یہی قرآن کریم کی آیات کریمہ میں پڑھتا ہوں، مجھے ایک سادہ سا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے. اس سے کوئی مثال کے طور پر جس نے تفسیر کے اوپر محنت کی ہو، سالوں کام کیا ہو، وہ پڑھے، اس سے ممکن ہے کوئی قانون نکالے. پھر اسی طرح کوئی عارف ہو خداوند متعال کا، جس نے خداوند متعال کی شناخت میں محنت کی ہو، وہ پڑھتے ہیں تو ان کو اور زیادہ اس کے اندر مفاہیم ملتے ہیں. قرآن کریم میں اسی طریقے سے گہرائی بنتی چلی جاتی ہے. اسی طرح اعمال کے اندر بھی ہے. ایک ہی عمل ایک آدمی انجام دیتا ہے، اس میں ایک سادگی ہوتی ہے، وہ بھی قبول ہے. پھر کوئی اور انجام دیتا ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے درجات آپ بنا سکیں گے. آپ نماز کو دیکھ سکتے ہیں، ایک عمل انجام پائے گا، اسی کے اندر صفائی ستھرائی بھی ہے، اسی کے اندر وقت کی پابندی بھی ہے، اسی کے اندر اللہ کی بندگی بھی ہے، یہاں تک کہ خدا نے متعال فرماتا ہے اس کی خاطر دنیا خلق ہو گئی ہے. یعنی مثال کے طور پر اس کو کرو گے تو تمہاری دنیا بنے گی، اسی کو کرو گے تمہاری آخرت بھی بنے گی. نماز میں بہت وسعت ہیں. تو یہ دین خدا کا ایک کارنامہ ہے، ایک معجزہ ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم دین خدا کو کتنی گہرائی تک دیکھ سکیں گے. سادہ نظروں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، گہرائی میں جا کے بھی دیکھیں کہ یہ دین آپ کے اور میرے کام کیسے آئے گا. مثلا فرض فرمائیے آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کی زندگی میں کون ہوگا جو کہے میری زندگی میں مشکلات نہیں ہیں؟ ہر آدمی کی زندگی میں کہیں نہ کہیں مشکلات ہوتی ہیں. اپنے آپ سے سوال کرے، دین خدا میری مشکل کو کیسے حل کرے گا؟ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. فرض فرمائیں آپ اپنی اسی دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ احساس کر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں خوشی کی کمی ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا کہ دین و خدا آپ کو خوشی سے محروم رکھے گا کیا؟ آئے دین و خدا یہ چاہتے ہیں ہم لوگ خوش نہ ہوں، نعوذ باللہ تعالی. جیسے کہ وہ جو بعض بچے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سے کوئی کہتا ہے نا کہ آپ یہ گناہ مت کریں، تو ان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ دین خدا چاہتا ہے ہم خوشی نہ ہوں. انہوں نے خوشی اپنی گناہ میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے. جب دین گناہ سے روکتا ہے تو سمجھتے ہیں دین خوشی سے روک رہا ہے. نہیں، دین خوشی سے کیوں روکے گا؟ دین نے تو خود خوشیوں کے لیے دن رکھے ہیں کہ بھائی یہ دن خوشی کا، یہ دن خوشی کا. جب کہتا ہے دین خدا کہتا ہے جب تم مومن ایک دوسرے سے ملو، مسکرا کے دیکھو، گلے لگاؤ، گلے لگاؤ گے اتنا ثواب ہوگا، ہاتھ ملاؤ گے اتنا ثواب ہوگا، خوش ہو کے دیکھو گے اتنا ثواب ہوگا. ایسا ہمارے پاس ایک روایت میں لکھا ہے کہ کوئی کسی بچے کو مسکرا کے دیکھے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. بچے کو دیکھ رہے ہو، مسکرا کے دیکھو. اچھا، بچے کو دیکھ کے مسکرائیں گے تو کیا کیا بنے گا؟ بچے کا دل خوش ہو جائے گا، بچے کا دل خوش ہو جائے گا. یہ جو بچے کا دل خوش ہوگا، یہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے تک سوچتا رہے گا اس کے اندر کچھ ہے جس کی وجہ سے کسی نے اس کو خوش ہو کے دیکھا ہے. کانفیڈنس آتا ہے بچے کے اندر، بچہ خوش ہوتا ہے. میں شاید آپ کو سنایا تھا، میرے ساتھ ایک دفعہ ایک آدمی نے ایک کام کیا تھا بہت زبردست قسم کا. میں گھر سے باہر نکلا، ایران میں تھا، बहुत परेशान था किसी बात पे। एक तो हम लोगों के साथ एक अजीब मुश्किल ही होती है कि हम जिन बातों पे परेशान होते हैं, और उस वक्त जब परेशान हो रहे होते हैं तो लगता है ये परेशानी इतनी बड़ी है कि कयामत उसके मुकाबले में छोटी है। 10-15 दिन के बाद वो परेशानी इतनी सी लगती है, उस वक्त लगता है कि कयामत टूट जाएगी। तो किसी ने लिखा कि मसलन जब कोई परेशानी आए ना और आपके ऊपर परेशानी चढ़ने लगे तो अपने आप से पूछना 5 साल बाद ये इतनी परेशानी लगेगी क्या? 5 साल बाद इतनी नहीं लगेगी, उस वक्त बहुत बड़ी लग रही होती है। बहुत बड़े बड़े नुकसान 5-6 साल के बाद याद भी नहीं रहते क्या हुआ था, लेकिन उस वक्त लगने लगता है जैसे पता नहीं क्या पहाड़ टूट गया, कयामत आ गई। थोड़ा सा इंसान अपने आप को संभाल ले, मैं नहीं संभाल सका, कोई मुश्किल आई, मैं परेशान हो गया। परेशान होकर घर से निकला, सुबह को हमारे यहाँ दर्श वगैरह होते थे तो मैं दर्श के लिए अटेंड करने के लिए निकला घर से। मैं घर से निकला तो मेरे ख्याल में मेरे चेहरे पर बहुत टेंशन होगा, मैं बहुत परेशान था। एक आदमी आया, अधेड़ उम्र का आदमी था, तो मेरे सामने आया। मैं इधर को हुआ ताकि वो निकल जाए इधर को, तो वो मेरे सामने आ गया दोबारा। मैं क्या जब मुश्किल है, पता नहीं क्यों सामने आ रहा है। मेरे सामने आया, मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मेरा दिल चाहा कि मैं यूं करके, क्योंकि मैं टेंशन में था, गुस्सा भी आ रहा था मुझे, तो मैंने सोचा हाथ खींचू। फिर मैंने कहा इतना बुराई अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा क्या हुआ ऐसी गुस्से में? मुझसे कहने लगा हंसो। अब मैं इतना टेंशन में था, गुस्सा मुझे अलहदा चढ़ रहा था कि भाई ये कौन अजनबी आदमी मेरा हाथ पकड़ के खड़ा हो गया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने सोचा कि यानी यहाँ तक शैतान ने मेरे दिमाग में डाला कि धक्का मारूं आगे चला जाऊं। बूढ़ा थोड़ा सा अधेड़ उम्र था, मैं जवान था उस टाइम, मैंने सोचा धक्का मारता हूँ चला जाता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं ये ज़्यादा बदअखलाकी हो जाएगी, थोड़ी बदअखलाकी तो चलती, इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी। तो मैंने उसको गुस्से में कहा क्यों हंसो? बिल्कुल नहीं हंस रहा था, अभी तो मैं थोड़ा सा हंसने की कोशिश कर रहा हूँ, उस वक्त बिल्कुल नहीं हंस रहा था। मैंने उससे कहा मैं क्यों हंसूं? तो वो बिल्कुल जैसे अनटच, बिल्कुल उसको कोई मेरी बात बुरी नहीं लगी। कहने लगा फिर दोबारा हंस के कहने लगा हंसो। अब आपसे एक आदमी कह रहा है हंसो, अब क्या करेंगे? मैंने बड़ी सख्ती से जान छुड़ाने की खातिर कि भाई ये तो पीछे ही पड़ गया, मैं थोड़ा सा बहुत अकड़ा के अपने चेहरे को ऐसे किया जैसे हंसता है आदमी। मैं हंसा तो मुझसे कहने लगा अच्छा लग रहा है और हंसो। अच्छा मुसीबत में फंस गए भाई, ये तो हंसा के ही छोड़ेगा। अच्छा अब जब उसने ये किया ना तो फिर मेरा दिल से एक हंसी निकली, मेरे दिल से एक हंसी निकली। मैंने कहा भाई क्या हो गया आपको? तो मुझसे कहने लगा कि थोड़ा टेंशन कम नहीं हुआ? कहने लगा थोड़ा टेंशन कम नहीं हुआ? मैंने कहा हाँ टेंशन तो कम हुआ। कहने लगा एक दफा और हंस लो। उसका हाथ अच्छी तरीके से पकड़ के कहा, मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा वाकई काम आसान कर दिया। कहने लगा देखो बेटा, ज़ाहिर मुझसे काफ़ी बड़ा था ना, तो मुझे नसीहत करने लगा। कहने लगा देखो सुबह सुबह निकलते वक्त तुम इतने टेंशन में निकलोगे, तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा। अपने आप को क्यों इतना टेंशन दे रहे हो? थोड़ा सा हंस लो, तुम्हारा टेंशन रिलीज हो जाएगा, अब हंसी खुशी जाओ तुम। तो मैं सोच रहा था ये सदका जारिया नहीं है, ये कितना अच्छा काम किया इस आदमी ने। यानी बस मैं उस टेंशन में होता पता नहीं कितने गलत फैसले करता, कितने लोगों के साथ बदअखलाकी कर लेता, कितने लोगों के साथ बदतमीजी कर सकता था। इस आदमी ने अजनबी होते हुए मेरे लिए इतना अच्छा काम कर दिया, और माशाल्लाह देखिए किस तरीके से जिंदगी। एक आप छोटा सा एक काम करें, बड़ा अजीब असर हो सकता है। एक दफा एक लतीफा भी हुआ मेरे साथ इसी तरह। मैं सुबह को कहीं जा रहा था, एक आदमी आया मेरे पास, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे हाथ में कुछ थमाया, मैंने खींचा, मैंने देखा क्या ये दे दिया इसने, तो देखा उसने क्या कहते हैं उसको, किशमिश के चंद दाने मुझे पकड़ा है। मैंने कहा ये क्या है? किसी एक दुश्मन अहले बैत का नाम लिया, कहा उसके ऊपर लानत भेजो आज मरा था। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद ऐसा भी होता है। वो भी उसका एक तरीकेकार था, वो भी उसने वो माहौल कुछ और माहौल होता है जिसमें क्या जाहिर है यहाँ पे हम नहीं करेंगे कभी, किसी को बुरा लगेगा वो कुछ और हो जाएगा मामला, लेकिन ये कि उसका अपना एक तरीकेकार था। वो जो पहला वाला केस था वो बहुत ही अजीब था, वो ये कि एक बिल्कुल अजनबी आदमी दूसरे को मुश्किल में देखता है और वो सोचता है कि मैं कुछ करूँ। अच्छा वो बहुत कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए अजनबी है, मैं उसको डांट भी सकता था। उसने रिस्क लिया कि मैं उससे बदतमीजी कर सकता था, लेकिन उसने ये रिस्क ले लिया और मैं मुझे उस टेंशन से बाहर निकाल दिया। तो मैं सोचता हूं कि वो तो उसने अजनबी के लिए किया, हम दोस्तों के लिए कर सकते हैं? भाई अजनबी के लिए तो रिस्क है ना कि वो डांट देगा, मार देगा, ये करेगा वो करेगा, मुमकिन है कोई फायदा ना हो, उल्टा आपका भी दिन खराब हो जाए। लेकिन दोस्तों के साथ तो किया जा सकता है, मतलब अपने किसी रिश्तेदार के साथ किया जा सकता है, पता चले कि भाई टेंशन में, आप थोड़ा उसका टेंशन में साथ दे दें और उसकी मुश्किल को आसान कर दें। तो इस्लाम की मसलहतें बहुत हैं इस्लाम, और मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि दीन खुदा 1400 साल पहले ये मसलहतें सिखा रहा था, 1400 साल पहले ये मसलहतें सिखा रहा था, जो आज हम लोग पता नहीं कितनी कितनी मुश्किलात झेलने के बाद इतनी छोटी छोटी बातों को समझ पाए कि भाई ये अखलाक का हिस्सा है, इसका हमें ख्याल करना चाहिए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का। الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں یہ خوبی ہے ہمارے لیے، زندگی کی مشکلات اس سے حل ہونی ہے۔ اچھا وہ مکتب جو ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو حل کرتا ہے، وہ قیامت اور امام کی تشریف آوری سے پہلے والے فتنے کو حل نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ بتائے کہ ایک فتنہ آنے والا ہے اور یہ نہ بتائے کہ فتنے سے لڑنا کیسے ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بھئی ایک ڈاکٹر اگر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ مشکل آنے والی ہے، تو اس ڈاکٹر میں یہ ممکن ہے کہ دوائی نہ دے سکے، اس کا علم کم ہو۔ لیکن اگر کسی کا تعلق وحی خدا سے ہو اور وحی خدا کی روشنی میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مشکل آنے والی ہے، تو یقیناً وہ بتائے گا کہ مشکل حل کیسے ہوگی، مشکل کا حل بھی بتائے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا دین ہمیں اس بات پہ تو ڈرائے کہ فتنہ آنے والا ہے اور وہ چیز نہ دے جس سے فتنے سے بچا جا سکتا ہے، نہیں وہ یہ چیز بھی دے گا۔ اچھا اس کو کہاں ڈھونڈا جائے؟ ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں اس روایت کو ڈھونڈوں کہ فتنے سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک سادہ سا کام کر لیں، جو کچھ دین خدا سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ دین خدا ہے، اس کے اوپر پابندی دکھائیں۔ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ دین خدا ہے، دین خدا پہ پابندی دکھائیں۔ کیوں؟ دین خدا میں مصلحتیں بہت زیادہ ہیں، اس بات کو بھی پورا کرے گا جو اس کے اندر واضح طور پر حکمت ہوگی۔ مثلا دین خدا میں روزہ ہے، سوچیں بہترین روزہ کیسے رکھنا ہے۔ دین خدا میں نماز ہے، سوچیں بہترین نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اگر بہترین روزہ رکھیں گے، بہترین نماز پڑھیں گے، خود بخود فتنوں کے مقابلے میں ایک دیوار بننا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ہم اس مصیبت سے باہر نکل آئیں گے جب فتنہ آتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دین کی روح مر جاتی ہے اور دین کا بدن ظاہر جو ہے وہ صرف باقی رہ جاتا ہے، تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اچھا کل پرسوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کون سے لوگ جلدی فتنوں میں پھنس جاتے ہیں، تو اس کے اوپر اصرار کیا گزشتہ دو دن میں کہ جن لوگوں نے اصولی طور پر اپنے عقیدے کو نہیں سمجھا ہوتا، صرف عقیدت پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ فتنے میں پھنس سکتے ہیں، زیادہ امکان ہوتا ہے، چونکہ ان کے پاس اصول نہیں ہوتے، ضابطے نہیں ہوتے، قوانین نہیں ہوتے۔ یہ مصیبت میں جب آتے ہیں تو اس کو طے نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ یہ مصیبت کیسی مصیبت ہے، تو وہ بیچارے جذبات میں آ کر پھنس جاتے ہیں۔ اچھا اب ہم کیا کریں کہ جو لوگ فتنوں میں پھنستے ہیں ان کی تھوڑی سی کیٹیگریز کر لیں، تاکہ ہم پہچان سکیں کہ یہ کون سی والی کیٹیگری ہے، تو اس کا علاج مختلف طریقے سے کریں گے۔ مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں اس ٹائپ کا آدمی ہے، تو اس کا علاج کچھ اور ہونا چاہیے، اور اپنے لیے بھی اسی طریقے سے۔ میں پہلے ان اقسام کو تذکرہ کر دوں کہ جو لوگ فتنوں میں پھنستے ہیں ان کی اقسام کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جو فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ، ان میں ایک گروہ جس کی تعداد کم ہوتی ہے، تعداد زیادہ نہیں ہوتی، مختصر ہوتا ہے، ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو سازشی ہوتا ہے، یہ سرغنہ ہوتے ہیں، ان کو تقریباً سب پتا ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن اپنے مفادات کی خاطر اس کام کو انجام دیتے ہیں، ان کو کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔ ایک بہت چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے، بس 1000 ماننے والے ہوں گے، 1000 ماننے والوں میں 20 لوگ ہوں گے، 25 لوگ ہوں گے، بہت کم پرسنٹیج ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے سامنے فتنہ بالکل طے شدہ ہوتا ہے، فتنے کی حقیقت کیا ہے، اچھی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ڈرامہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ، پھر بھی اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر. ایسے لوگ میں نے عرض کیا بہت کم ہیں, ان کا حساب کچھ اور ہے. یا مثال کے طور پر کوئی آدمی ہوتا ہے اپنی طبیعت میں شیطنت دکھاتا ہے, مکاری ہوتی ہے اس کے اندر, اپنی مکاری کو چھپانے کے لیے دین کا سہارا لے رہا ہوتا ہے, بلا وجہ میں دین کا سہارا لیتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے دین یہ نہیں کہتا ہے, لیکن پھر بھی دین کا سہارا لیتا ہے صرف اپنی مکاری کو چھپانے کے لیے. طبیعت میں لاوبالی ہوتا ہے, دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کی حرکتیں خراب ہوتی ہیں, لیکن جب اس سے کوئی پوچھتا ہے تم یہ کیوں کر رہے ہو تو وہ دین کا کوئی حکم سنا دیتا ہے. وہ کیوں سناتا ہے؟ صرف اپنی مکاری کو چھپانے کے لیے. یہ گروہ ہے معاشرے کے اندر, تعداد کم ہے اس کی. ہماری غلطیوں میں سے ایک غلطی ہوتی ہے, ہم جس کسی کو غلط کرتا دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بھی وہی ہے. نہیں, ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے جو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کسی مکاری کی خاطر, کسی سازش کی خاطر. یہاں پنجاب میں ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا. ایک فکر اٹھی تھی پنجاب میں, ابھی تذکرہ کرنا شاید مناسب نہیں ہے, میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کچھ باتوں کا تذکرہ کروں, کچھ کا تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ تذکرہ کروں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اور مشکل بن جائے. تو مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ویب سائٹ کون سی تھی جس کے اوپر میں نے تذکرہ کیا تھا, ایک دوسرے کے خلاف باتیں لکھی ہوئی تھیں. وہ فارسی میں ویب سائٹ تھی اور میں بتانا بھی نہیں چاہتا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم لوگوں کو. اس خاطر میں کچھ چیزوں کو بتاتا ہوں, کچھ چیزوں کو نہیں بتاتا. جو نہیں بتا رہا اس کو فائدہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ مثلا پنجاب میں ایک فکر اٹھی, بالکل غلط فکر. ایک اٹھانے والے نے اس فکر کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اس کے معتقدین بڑھ گئے, کافی معتقدین بڑھ گئے. جب اس کے کافی معتقدین بڑھ گئے, کافی شہرت بھی مل گئی, کافی دولت بھی مل گئی, تو اس کا کوئی پرانا جاننے والا تھا, وہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ فلانی یہ جو تم نے بلوا مچا دیا ہے سوسائٹی کے اندر, اب وقت نہیں آیا کہ واپس آ جاؤ, اتنا تم نے بلوا کر دیا ہے, لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی خاطر, خاندانوں کے اندر ایک دوسرے کے اندر اختلاف پڑ گیا, اب واپس آؤ. تو اس سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب میں اتنا آگے جا چکا ہوں, پیچھے آنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, سمجھتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اب میں واپس نہیں آ سکتا, چونکہ اگر میں واپس آؤں گا نا تو لوگوں کے درمیان بدنام ہو جاؤں گا, میں جو میرا ریپوٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو پہلے تو شاید آ سکتا تھا, اب میں واپس نہیں آ سکتا. اس گروہ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے معاشرے کے اندر. میں نے عرض کیا ہم لوگوں کی غلطی ہوتی ہے, ہم ہر غلط کرنے والے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ اتنا بڑا سازشی ہے. نہیں, اتنے بڑے سازشی بہت کم لوگ ہوتے ہیں, یہ معمولاً سرغنہ ہوتے ہیں, یہ 5-10 سے زیادہ نہیں ہوتے, ان کی تعداد کم ہوتی ہے. ان پہ محنت کرنے سے بہت کچھ نصیب نہیں ہوگا. اگر کوئی اتنا سازشی ہے, اتنا لاوبالی ہے کہ اپنے گناہ کی پناہ دین میں ڈھونڈتا ہے اور دین کے نام پر اپنی مکاری کو چھپانا چاہتا ہے, اس کے اوپر محنت کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور شاید اس کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں کوئی مصیبت آپ کے سر پہ بھی آئے گی. تو ایک یہ کلاس ہے جس کی تعداد بہت کم ہے, اس کا میں نے عرض کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی بہت اسپیشلسٹ ہو تو وہ جا کے اس کے ساتھ کام کر لے, عام آدمی کے کام کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ گروپ بنتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو بےچارے مظلوم واقع ہوتے ہیں, میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ غلط راستے پہ جائیں, خواہش نہیں ہوتی کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوں, لیکن دنیا کی کوئی ایسی مشکل آتی ہے جس کو یہ برداشت نہیں کر سکتے, اس کی وجہ سے کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے گناہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اپنے نفس کے ہاتھوں پھنس جاتا ہے, گناہ کر دیتا ہے. بعد میں شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا گناہ کر دیا. پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوتا ہے, انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہر انسان اپنے نفس کے اندر اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ اپنے نفس کی ساری خواہشات سے لڑ لے, چاہتا ہے کہ لڑے, کہیں کہیں نفس سے شکست کھاتا ہے. نفس سے شکست کھاتا ہے, اپنے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا, مجھے اس سے بہتر کرنا چاہیے تھا. لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتا, لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتا کہ میں نے غلط کام کیا ہے. ये अपने आप को दिखाता है ऐसे जैसे सही है, अंदर से समझ रहा होता है कि मैं गलत हूं। आपको बहुत होशियारी से देखना पड़ेगा ये साजिशी वाला है या ये कैटेगरी है। अगर ये दूसरी कैटेगरी में है इसके ऊपर काम हो सकता है, साजिश आदमी पे नहीं हो पाएगा। अब मैं बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोई हो तो वो उससे काम करे, लेकिन अगर आदमी ऐसा आदमी हो दिल का सही है, नफ्स के हाथों शिकस्त खाया हुआ है, इसके ऊपर मेहनत हो सकती है, इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। अच्छा एक और आदमी होता है नफ्स के हाथों मेहनत नहीं खाता, मार नहीं खाता, किसी और मजबूरी से मार खाता है, किसी और मजबूरी से मार खाता है। मैंने एक अजीब केस देखा, मुझे उम्मीद है कि मैं इतना अच्छा नहीं बताऊंगा, इतनी तफसील से नहीं बताऊंगा कि केस डिक्लेयर हो जाए, लेकिन अगर वो सुनने वाला सुने तो मैं माजर चाहता हूँ। बहरहाल उसका नाम नहीं आने दे रहा मैं। बंदे खुदा को मैंने कहीं देखा एक इंतहाई गुनाह आलूद जगह के ऊपर जॉब करता था, पाकिस्तान से बाहर इंतहाई गुनाह आलूद जगह पे जॉब करता था, और इतना नादिम था अपने काम से कि हम जैसों से कहता था मेरी कमाई में से खाना नहीं खाना, मेरी कमाई गलत है। इतनी एहतियात करता था कि कहीं मसलन हमारी हम जैसे आदमी तो हमसे कहता था आप लोग दीनदार लोगों ना मेरी कमाई में से नहीं खाओ, मेरी कमाई गलत है। इतनी एहतियात करता था, और भी एहतियात करता था, मैं नहीं बताना चाह रहा क्योंकि वो केस बहुत ही अजीब व गरीब था। अच्छा अब ये आदमी दिल का अच्छा है, बचना भी चाहता है, एक मजबूरी में फंसा हुआ है, एक मजबूरी में फंसा हुआ है, इतना इसका नफ्स मजबूत नहीं है कि कहे चलो अल्लाह ने यहां से रोजी नहीं दी कहीं और से दे देगा, इतना मजबूत नहीं है तो फंस गया। अच्छा अब ये आदमी क्या वो साजिशी की तरह है क्या? नहीं, बहुत फर्क है। वो तो साजिशी है, मक्कार है, लोगों को धोखा दे रहा है, ये किसी धोखे में नहीं रख रहा, ये किसी को धोखा नहीं दे रहा है, ये तो खुद अपने अंदर शर्मिंदा है। सिर्फ मुश्किल क्या है? मुश्किल इतनी सी है, दुनिया से लड़ने में नफ्स कमजोर है, दुनिया से लड़ने में इसका नफ्स इतना मजबूत नहीं है, दुनिया के मुकाबले में लड़ नहीं पा रहा। अच्छा आप कहेंगे कि क्या इसके लिए एक्सक्यूज सही है? नहीं, एक्सक्यूज सही नहीं है। इसको अपने अपने दीन के तहफ्फुज़ की खातिर, इसको अपने दीन के बका के लिए अपनी इस कमजोरी से लड़ जाना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है अभी वो कमजोर पड़ा हुआ है तो मैं भी इसे छोड़ दूं क्या? नहीं, मैं क्यों छोड़ दूं इसे? मैं क्या करूं? मैं इसके साथ साथ रहूं और इसको किसी तरीके से इस मुसीबत से निकालने की कोशिश करूं। अगर मैं इसके लिए जॉब का बंदोबस्त कर सकता हूं तो जॉब का बंदोबस्त करूं, अगर मैं इसको कम पैसे के ऊपर काने कर सकता हूं तो कम पैसे पे काने कर लूं, कुछ करके इसका साथ दूं। क्यों? दिल का बुरा नहीं है, दिल का अच्छा है। वो आदमी जो अपने नफ्स के हाथों मजबूर हुआ था वो भी दिल का अच्छा था, नफ्स के हाथों मजबूर था। आप कहेंगे बिलाखिर गुनाहगार तो है। हाँ गुनाहगार तो है, लेकिन उस मक्कार से मुख्तलिफ है ये, इन दोनों को आप एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। बस एक आदमी कभी अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो जाता है, कभी अपने मसलन दुनिया की खातिर किसी मुश्किल में फंस जाता है, कभी उसकी कोई कमजोरी किसी के हाथ में होती है, उस कमजोरी से नहीं लड़ पाता। कोई कमजोरी किसी के हाथ में, मसलन इसकी औलाद कहीं पर है, वो धमकी देता है मैं तुम्हारी औलाद के साथ ये काम कर दूंगा अगर तुमने नहीं किया, मजबूरी में फंस जाता है। तो एक वो इंसान होता है जो फितने में फंसा है लेकिन खुद मक्कार है, फितने का बानी है, साजिश कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, इसका केस बिल्कुल डिफरेंट है। एक वो इंसान है जो गलत कर रहा है, हम कह रहे हैं कि गलत कर रहा है, लेकिन उसकी गलती के पीछे उसकी कोई कमजोरी है। अब मुमकिन है मेरा जैसा कोई आदमी कहे कि बिलाकर वो कमजोरी तो दिखा रहा है, उसको चाहिए मजबूत हो, इसकी बुनियाद पे गलत है, इसको भी बाहर निकाल देना चाहिए। मैं कह रहा हूं नहीं, इसको बाहर नहीं निकालें, इसके ऊपर मेहनत करें। मैंने और आपने भी अपनी बहुत सारी कमजोरियों पर आहिस्ता आहिस्ता काबू पाया होता है, मुमकिन इसको टाइम लगे, टाइम लगने के बाद ये वहां से मुसीबत से बाहर निकला है। तो मुझे और आपको इसका साथ देना चाहिए, अलबत्ता क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे रास्ते इसको दें कि ये बाहर निकलने की कोशिश करे। और अगर आप देखेंगे नहीं ये बाहर निकलना ही नहीं चाहता, फिर एक अलहदा मामला है, फिर एक अलहदा मामला है। लेकिन अगर ये बाहर निकल सकता है, अपनी मुसीबत को तोड़ सकता है, तो आप इसको तोड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए कोशिश करें। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद صلی علی محمد آل محمد وعجل فرد۔ بس پہلی کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو مکار ہیں، میں نے عرض کیا ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو کسی کمزوری کے ہاتھوں شکست کھا گئے، مثال کے طور پر पैसे की वजह से, नफ्स की वजह से, कोई और कमजोरी है, एक्स वाई जी कोई भी चीज हो सकती है। ये दो कैटेगरीज हो गई। तीसरी एक और कैटेगरी है, न वो मक्कार है न कोई कमजोरी है, इसके दिमाग में कोई शुभा आ गया है, उस शुभे का जवाब नहीं दे सका। अब जो शुभे का जवाब नहीं दे सका तो फंस गया, मुसीबत में फंस गया है, और किसी ऐसे रास्ते पे चल निकला है जो सही रास्ता नहीं है। मसलन इस तीसरी कैटेगरी का कि क्या क्या मिसालें हो सकती हैं, मैंने जैसे कल भी मिसाल दी मुल्ला सदरा के मामले में, मसलन किसी ने इसको ये समझाया है और इसको समझ में आ गया है कि ये जितने महाराज तकलीद हैं, नाऊज़ बिल्लाह ताला, सद नाऊज़ बिल्लाह, ये अहले बैत के दुश्मन है, नाऊज़ बिल्लाह ताला। एक फिक्र चली हुई है आपके सामने है, मालूम है पाकिस्तान में भी है, इसके ऊपर लोग मेहनत भी कर रहे हैं, कोई खुदा ना करे नाऊज़ बिल्लाह इस फिक्र में फंस गया है। पर्सनली आदमी बुरा नहीं है, अहले बैत का दुश्मन नहीं है, अहले बैत का चाहने वाला है, सिर्फ एक मुसीबत हो गई है, इसको किसी ने बता दिया कि वो नाऊज़ बिल्लाह अहले बैत के दुश्मन थे। अब ये अपनी मोहब्बत में क्या कर रहा है, ये अपनी मोहब्बत में अहले बैत का साथ दे रहा है, और बदकिस्मती से अपने इनहराफ की वजह से अहले बैत के मानने वालों को बदतरीन नुकसान पहुंचा रहा है। इसके पीछे भी कोई साजिश ही होगा, इस साजिश का भी कोई बानी होगा, ये बानी नहीं है, नहीं ये साजिश ही है, इस बेचारे के लिए शुभा हो गया है। ऐसे शुभे रखने वाले भी कम नहीं होते दुनिया में, और मेरे ख्याल में जो बदतरीन मिसाल हम दे सकते हैं वो खवारिज की मिसाल देंगे। खवारिज बुनियादी तौर पर इबादत गुजार लोग थे, बड़ी इबादतें करने वाले, बड़ी रियाजतें करने वाले, दीन खुदा को मानने वाले, अपने अकवाल के मुताबिक कुरान करीम से कम कोई बात नहीं करते थे, कुरान करीम की आयतों के इस्तेमाल में इतने एक्सपर्ट थे कि अमीरुल मोमिनीन ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को एक दफा भेजा इनसे बात करने के लिए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास खुद मुफस्सिर कुरान मशहूर थे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास को भेजा और उनसे कहा कि तुम खवारिज से रिवायत पे बात करना, रसूल खुदा की सुन्नत पे बात करना, रसूल खुदा की सीरत पे बात करना। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि कुरान पे क्यों ना करूं, फरमाया नहीं तुम कुरान करीम में इनके मुकाबले में नहीं आ पाओगे। किसको फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास को। अब्दुल्ला मैंने एक किताब में पढ़ा, एक मिस्री राइटर था, उसने अमीर मोमिनीन की जिंदगी पे 8 जिल्दों पे किताब लिखी थी, वो बेजाहिर अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता था, बहुत अच्छी किताब लिखी थी, अब्दुल फत्ताह अब्दुल मकसूद नाम करके, इजिप्शियन स्कॉलर, जामे अजहर के अंदर टीचर था, बाद में उस बेचारे को बाहर से बाहर निकाल दिया था। तो वो अपनी किताब में लिखता है, कहता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास अपने तौर पर समझ रहे थे कि मैं इनसे लड़ सकता हूं, वो भी नहीं लड़ सके, एक मौके पे मुश्किल में फंस गए, यहां तक कि खुद अमीरुल मोमिनीन को आके साथ देना पड़ा अब्दुल्ला बिन अब्बास को बचाने के लिए, वरना वो जवाब नहीं दे पा रहे थे उनका। तो ये लोग जो थे ये बुनियादी तौर पे अपनी तबीयत के अंदर दीनदार लोग थे, लेकिन इनके जहन में कुछ शुबहात आ गए थे, उन शुबहात का जवाब नहीं दे सके। अब कंफर्म वो शुबहात शैतान ने डाले होंगे इनके दिमाग में, इन शुबहात का जवाब नहीं दे सके। जब जवाब नहीं दे सके अब जनाब दुश्मन दीन बन गए, और दुश्मन दीन बनकर उस पे शमशीर चलाने लगे जो खुद दीन का मुहाफिज है, और वो बार बार समझाते थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम दीन के नाम पर कहां जा रहे हो। और उसके बाद दिमाग इतना उल्टा हो गया उनका कि बंदे कत्ल करते थे और जानवरों को बचा के रखते थे कि जानवर को नुकसान पहुंचाना हराम है, और बंदे कत्ल कर रहे थे। जब शुभा इंसान के दिमाग में आ जाता है तो एक ऐसी खिचड़ी बन जाती है दिमाग के अंदर कि जो 100% सामने नजर आता है कि भाई ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, फिर वो कर रहा होता है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसे फिक्री शुभे में पड़ने वाले पता नहीं कितने लोग हैं बेचारे, जो साजिशी नहीं है, मक्कार भी नहीं है, लेकिन फिक्र के शुभे के अंदर पड़ गए। अब अगर एक दो मिसालें जसारतन अर्ज कर दूं, किसी ने भाई को समझा दिया कि ये जो ईद उल फित्र है ना, ये तो इमाम का 10वां है, ईद कहां है, ये तो गम का दिन है। अब वो बेचारा ईद के दिन सियाह लिबास पहनकर मातम करने खड़ा हुआ है, और जितने लोग ईद की नमाज पढ़ रहे हैं उन सबको गालियां दे रहा है कि ये सब अहले बैत के दुश्मन है ये ग्रुप बने हुए जो इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, ये बेचारा दिल से गलत आदमी है, साजिशी है, नहीं मुमकिन है साजिशी ना हो, बेचारा दिल से पुरखलूस हो, अहले बैत की खिदमत करना चाहता हो, लेकिन एक शुभे में फंस गया। अब जब शुभे में फंस गया है तो ये नहीं सोच रहा कि मौला की शहादत 40 हिजरा में हुई है, 250 हिजरा तक अहले बैत ने खुद ईद मनाई है, ये क्यों कह रहा है कि 10वां है। ان کی اولاد طاہرہ نے 210 سال عید منائی ہے. اگر انہوں نے عید نہ منائی ہوتی تو ساری روایتوں میں لکھا ہوتا کہ اہل بیت نے کبھی عید نہیں منائی. تو جب انہوں نے عید منائی ہے تو تم اس سے زیادہ بڑے چاہنے والے کیسے ہو رہے ہو؟ انہوں نے منع نہیں کیا تو تم کہہ رہے ہو. ایک اور کھڑا ہوا, اس نے کہا بھائی یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ کوئی قربانی کا دن ہے؟ اس دن تو حضرت مسلم بن عقیل کا سیوا مولا ہے, یہ کون سی عید ہو گئی؟ اب وہ جو عید منا رہا ہے اس کو جا کے وہ گالیاں دیتا ہے کہ تم تو اہل بیت کے غم کے دن عید منانے کھڑے ہو گئے. اب اس سے کوئی پوچھے کہ بندے خدا حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت 60 ہجرہ میں ہوئی ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کے بعد 190 سال روئے زمین کے اوپر باقی رہے, انہوں نے عید الاضحیٰ پہ جانور قربان کیا ہے, تم کیوں نیا دین لے کر آ رہے ہو؟ اب یہ نہیں سوچتا یہ اہل بیت کی محبت میں باتیں کر رہا ہوتا ہے, اور یہ نہیں سوچتا کہ جو میں کام کر رہا ہوں نا یہ اہل بیت کی فکر کے بالکل ہی خلاف چلا گیا ہے. واضح بات ہے کہ تم اہل بیت کی فکر کے خلاف جا رہے ہو, لیکن اس کو قبول نہیں کرتا, اپنے شبہ کے اندر آگے آگے بھاگتا رہتا ہے, جو منا رہے ہیں ان کو گالیاں دے رہا ہے, پھر ان کے لیے دلیلیں تلاش کرے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, اس کے بعد بدقسمتی سے پھر نفس بھی ساتھ دیتا ہے. نفس کیسے ساتھ دیتا ہے؟ ایک دفعہ 2-3 سال اس نے کام کر لیا نا, اب اس کو سمجھ میں بھی آنے کا کوئی چانس ہوگا تو ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس کا نفس کہے گا اب پیچھے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے, اب تو تمہاری بات چل نکلی ہے, اب تو تم معاشرے کے اندر اس کے نام سے پہچانے, اب پیچھے آؤ گے تو لوگ تم کو برا بھلا کہیں گے. تو نفس بھی اب اس کو دھکا دیتا ہے کہ نہیں تم کو تو اب ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. عزیزان محترم, ان تینوں کیسز میں بہت فرق ہے, ہم لوگوں کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے ہم سب کو پہلی کیٹیگری میں مت ڈال دیں کہ اگر ہم نے سب کو سازشی سمجھ دیا, سب کو مکار سمجھ دیا, تو پھر اصلاح کہاں ہونی ہے؟ پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ اگر خدا نہ کرے کسی کو فتنے میں مبتلا دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کی کسی فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے, دین کے نام پر کسی فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے, سب سے پہلے تو یہ جج کرنے کی کوشش کریں کس قسم کا انسان ہے. اچھا, اس کے بعد طریقہ کار کیا رکھنا چاہیے, اس کے چند اصول سمجھ میں آتے ہیں, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج, اگر جسارتن ایک جملہ عرض کروں, یہ کوشش یہ کریں امیر المومنین کی شخصیت کو اپنے اندر محصور نہ کریں. امیر المومنین آفاقی شخصیت ہیں, ہم لوگوں میں محبت شدید ہے, ظاہر ہے کہ ہے, ہم ان کے نام پہ جان دینا چاہتے ہیں, قطعاً ایسا ہی ہے. ان کی شخصیت کو صرف اپنے اندر محدود نہ کریں, سب کی ہے. اگر میں کہوں گا نا علی شیعوں کا لیڈر, باقیوں کا کیا ہوگا؟ پھر سب کا لیڈر ہے, صحیح ہے, حق ہے, شیعوں کا لیڈر تو ہے ہی ہے, ظاہر ہے ہم تو ان کے نام سے زندہ ہیں, ان کے نام پہ ہماری شناخت ہے. لیکن جب دوسروں کے آپ یہ مت سوچے کہ ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے, نہیں, یہ مطمئن رہے ہیں. ابھی تو یہ ہو گیا ہے, ابھی نہیں, کافی عرصے پہلے, 7-8 سال پہلے سے ہم لوگ جہاں پڑھنے جاتے ہیں, ابھی یہاں پہ کوئی نہیں کہتا ہے, لیکن پہلے میں بتا رہا ہوں, 7-8 سال پہلے جہاں پڑھنے جاتے تھے وہاں خود امام بارگاہ کی انتظامیہ آ کر کہتی تھی کہ مولانا صاحب ہم نے کیسٹ بھیجنی ہے, آپ اپنا خیال خود کیجئے گا. وہ ہمیں خود کہتے تھے آ کر کے کہ مولانا صاحب ہم نے کیسٹ بھیجنی ہے, آپ اپنا خیال خود کیجئے گا, چونکہ ہم ان کو بتا چکے ہیں کہ جو مولانا کہتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی تو پوری دنیا سنتی ہے, اپنے بھی سنتے ہیں, دشمن بھی سنتے ہیں, मैं कह रहा हूं कोई ऐसा सुने तो उसको ये एहसास ना हो कि हम अमीर मोमिनीन की शख्सियत को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं। नहीं, अमीर मोमिनीन की शख्सियत आफाकी शख्सियत है, वो पूरी दुनिया के लिए, तो हम जितने भी करें, काम करें, नारे लगाएं, उसमें ऐसा हो कि अमीर मोमिनीन की शख्सियत सबके लिए खुले खुले दरवाजे की तरह रहे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। अलबत्ता एक एक बाज औकात मुमकिन है कुछ दोस्त कहें कि भाई हमें अपने नारों पर या अपने अशआर के ऊपर इतनी बारीकबीनी से नहीं देखना चाहिए, इतनी बारीकबीनी से नहीं देखना चाहिए। उसमें दो बातें हैं, एक बात तो ये कि मैं अगर बारीकबीनी से नहीं भी देखूंगा, दुश्मन देखेगा या नहीं देखेगा? वो तो देखेगा। वो तो अगर मैंने और आपने टोपी भी टेढ़ी पहनी है ना, तो बाहर जाके कहकर शियों के मौलवी टोपी टेढ़े पहनते हैं सारे, तो वो तो इतनी गौर गौर से देखते हैं कि एक चीज को। दूसरा मसला ये होता है कि बाद अवकात शुरू में जरा सी बात गलत होती है, बाद में आगे बढ़ जाती है, बाद में आगे बढ़ जाती है, और हम इंसान हम लोगों को फौरन समझ में नहीं आता। तो शायद बेहतर ये होता है कि थोड़ा सा एहतियात कर लें और अपने जज्बात को कुछ इस तरह से लेके चलें पूरी दुनिया के सामने कहें, उन बातों को बता सकें हम लोग। मौलाना अमीर मोमिनीन के नाम पर एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद आपकी खिदमत में अर्ज हुआ कि ये लोग जो फितने में फंस जाते हैं, ये कई अंदाज में फंसते हैं, कभी इसमें कभी उसमें, हम सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। मक्कार इंसान का हिसाब कुछ और होता है, जो कमजोरी की वजह से फंसता है उसका हिसाब कुछ और होता है, और जो शुभे की वजह से फंसता है उसका हिसाब कुछ और होता है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप ये कर लें, हम लोग कमजोरी की वजह से नहीं फंसते क्या? हम कुछ और हैं क्या? हमने कोई गलती नहीं की जिंदगी के अंदर, हमने कोई गुनाह नहीं किया। सबसे पहले तो इस बात पर अपने दिल को खोलें कि अगर दूसरे ने कोई गलती की है ना, तो मैंने भी की है, मैं कोई नहीं मासूम पाको पाकीजा नहीं हूं ऐसा कि मैंने कोई गलती नहीं की। हम लोगों के साथ एक मुश्किल है, मैंने अगर आपकी कोई एक गलती देख ली, कोई गुनाह देख लिया ना, औज़ु बिल्लाह ताला, एक तो इज्तिमाई गलती होती है, चलो उसको कह देना, गुनाह मैंने अगर आपकी जात का देख लिया और मैंने दूसरों को बता दिया, ये खुद एक गुनाह है। क्यों बताया? मुझे हक नहीं कि मैं आपकी जात में से कीड़े निकाल निकाल के दूसरों को बताना शुरू कर दूं, नहीं, कतन ये हक हासिल नहीं है। अच्छा, कब मैं ये गलती करता हूं? जब मैं ये सोचता हूं कि ये गुनाहगार है और मैं बिल्कुल सही हूं। नहीं, मैंने भी गलतियां की होती हैं, मैं भी कभी नफ्स के हाथों शिकस्त खाया हूं ना, क्या मैंने कभी कोई गलती नहीं की? मैंने भी गलतियां की हैं, इसमें कौन सी मुश्किल है? हम में से कौन मासूम है? यहां पर कोई मासूम नहीं है। इसका मतलब है हमने भी कभी गलतियां की हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं सुपीरियर हूं और वो कोई इंफीरियर है, नहीं, इसको तो पहले मैं तोड़ दूं, नहीं, हम कोई सुपीरियर नहीं है। जिस तरह वो दीन खुदा पे चलने वाला है उससे कोई गलती हो गई है, हम भी दीन खुदा पे चलने वाले, हमसे कहीं और गलती हुई है, उससे भी एक गलती हुई है। ये किसका जिक्र कर रहा हूं मैं? मक्कार का तस्करा नहीं कर रहा हूं, उसका तस्करा कर रहा हूं जो नफ्स की किसी कमी की वजह से किसी मुश्किल के अंदर मुब्तला हो गया है। तो सबसे पहले तो आप उसको बराबरी के एक रिश्ते में लाएं कि भाई इसने अगर गलती की है, मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, इसका मेरा हिसाब जुदा नहीं है, मुझे इसका साथ देना है। सबसे पहला काम ये करना। दूसरी बात ये कि आप अगर किसी इंसान के हमदर्द नहीं हुए, आप उसकी इसलाह नहीं कर सकते। सबसे पहले बजाय नफरत करने के उसके लिए हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा उसके गुनाह से हमदर्दी होनी चाहिए, नहीं, गुनाह से तो मुकाबला होना चाहिए, गुनाह से मुकाबला होना चाहिए, लेकिन उसकी जात से हमदर्दी होनी चाहिए, उसकी जात से हमदर्दी होनी चाहिए। क्या हमदर्दी होनी चाहिए? मुझे इसको इस गुनाह से निकालना है। अब आप तसव्वुर फरमाएं, अल्लाह के रसूल काफिरों को देखते थे तो कैसे देखते थे? मुशरिक काफिर कुरैश के मानने वाले जो अल्लाह के नबी के दुश्मन थे और खुदा को भी नहीं मानते थे, अल्लाह के नबी इनको देखते थे तो कैसे देखते थे? दुश्मन समझ के देखते थे या कुछ और समझ के देखते थे? हमें देखना पड़ेगा। अल्लाह के नबी कैसे देखते थे? अल्लाह के नबी ऐसे देखते थे, ये बंदा खुदा है जिसको शैतान ने धोखा दिया है, ये बंदा खुदा है इसको शैतान ने धोखा दिया है, ये मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है, मैं इसको अपना दुश्मन नहीं समझता, मैं इसको बचाना चाहता हूं। और कहते हैं रिवायात में कि इस खातिर अल्लाह अंबिया को बकरियां चरवाता था, अल्लाह अंबिया से कहता था बकरियां चराएं। बकरियां चराने में क्या फायदा है? کیوں انبیاء سے کہتا تھا بکریاں چرائیں؟ کہتے ہیں تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، البتہ اس زمانے میں کاموں میں سے ایک کام ہوتا تھا، جو رؤساء ہوتے تھے وہ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے انبیاء سے کہا کہ نہیں آپ چرائیں. کیوں ایسا ہوتا تھا؟ اس وجہ سے ہوتا تھا، اللہ کے رسول کے لیے واقعہ بیان کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے لیے واقعہ بیان ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے ہوئے ایک بکری کہیں دوسرے راستے پہ چل پکڑی جس میں اس نے مرنا تھا، کسی راستے پہ بھاگ گئی جس پہ بڑھنا تھا، نبی اس کے پیچھے گئے کہ اس کو پکڑ کے لائیں، وہ اور تیزی سے بھاگی، اور تیزی سے بھاگی تو نبی کیا کریں، اور تیزی سے بھاگے کہ اسے پکڑیں، خوب اس نے بھگا لیا، خوب بھگا لیا، خوب دوڑا لیا، نبی نے ایک جگہ کے جا کے اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس سے کیا کہا اپنی زبان میں؟ اب اس طرح سے بکری سے کہا کہ میں تو تیری جان بچانا چاہ رہا تھا، تو کیوں مجھے اپنا دشمن سمجھ رہی ہے؟ میں تو تیری جان بچانے کے لیے آ رہا. ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں، یہ کافر بھی ایسے ہی تھے، یہ جو نبی کے دشمن تھے، نبی جتنا ان کے پیچھے جاتے تھے ان کی جان بچانے کے لیے، یہ سمجھتے تھے نبی دشمنی کر رہا ہے. نبی دشمنی نہیں کرتے تھے کسی سے، نبی ان کی جان بچانے کے لیے ان کے پیچھے جاتے تھے. اور مولا نے ایک عجیب جملہ نہج البلاغہ میں اللہ کے رسول کے لیے فرمایا طبیب دوار بطبہ، وہ حکیم ڈاکٹر تھے جو اپنی دوا لیے مریض ڈھونڈتے تھے. ہے کوئی مریض جس کو میں دوا دوں تو اس کو شفا ملے؟ طبیب دوار بطبہ، یہ تبلیغ کی انتہا ہے. میں عرض کیا کروں، ہم لوگ تبلیغ نہیں کرتے، ہم لوگ بولتے ہیں صرف. ہم کسی بندے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گئے اور وہ ہمیں دشمن سمجھ رہا ہو کہ ہم اس کی اصلاح کر لیں؟ اللہ کے نبی یہ کر سکتے تھے، ان کے اندر حوصلہ تھا. اس کام کے لیے بہت حوصلہ چاہیے کہ ایک آدمی آپ کو دشمن سمجھ رہا ہے اور آپ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں جو بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے کسی طریقے سے. عزیزان محترم، یہ فتنے کا دور ہے. اس فتنے کے دور میں بہت سارے مظلوم انسان فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. جو لوگ اس بات کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اگر وہ مبتلا لوگوں کو سب کو اپنا دشمن سمجھیں گے تو پھر اصلاح کون کرے گا؟ پھر یہاں پہ کچھ لوگوں کو اتنا حوصلہ دکھانا پڑے گا کہ وہ مبتلا لوگوں کے بارے میں سوچیں اس کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے، ہم اس سے دوستی باقی رکھ کر اس کو صحیح کریں. البتہ مکاروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں مکاروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کیس ہی کچھ اور ہے. میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو بےچارے نفس کے ہاتھوں دھوکہ کھائے بیٹھے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے، ایک تو برابر کی سطح پہ سوچیں، اس کو غلطی ہوئی ہے نفس کے معاملے میں، مجھے بھی ہوتی ہے، میں نے کبھی گناہ کیے، نمبر ایک. نمبر دو، مجھے اس سے ہمدردی دکھانی ہے، اس سے دشمنی نہیں کرنی. نمبر تین پوائنٹ بہت عجیب ہے. ہر آدمی کی انڈرسٹینڈنگ، ہر آدمی کا سوچنے سمجھنے کا ایک لیول ہوتا ہے. اس کی جگہ جا کر بیٹھ کر دیکھیں یہ سوچتا کیسے ہے. فارسی میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، انگلش میں بھی کچھ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، کہتے ہیں تم اس کے جوتے میں پاؤں ڈالو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا اس کی لاجک کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ تو اپنے جوتے میں پاؤں ڈالے کھڑے ہیں نا، آپ اپنا پاؤں نکالیں دوسرے کے جوتے میں ڈالیں، جب آپ دوسرے کے جوتے میں ڈالیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک سمبولک مثال دیتے ہیں. سمبولک مثال کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دو بچے تھے، وہ لڑ رہے تھے کلاس کے اندر، تو ٹیچر نے بلایا، اس نے پوچھا کیا مشکل ہے تمہارے ساتھ؟ دونوں بچے ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ میں جو کہتا ہوں نا یہ میری مخالفت کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی یہی کیس ہے، میں جو کہتا ہوں یہ میری مخالفت کرتا ہے. یہ دونوں اس بات کے اوپر ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ میری مخالفت کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری مخالفت کرتا ہے. تو وہ ٹیچر ان دونوں کو ایک کمرے میں لے کے گئے، کمرے میں لے جا کر ایک بال کو رکھا، کہا بال کو دیکھو. اس نے بال کو دیکھا، ایک بچہ ادھر ایک بچہ ادھر، بال بیچ میں رکھی. اس بچے سے کہا اس بال کا کلر کیا ہے؟ کہنے لگا یہ وائٹ ہے. تو جو ادھر کھڑا تھا کہنے لگا میں نے کہا تھا نا یہ احمق جو میں کہتا ہوں یہ الٹا کہتا ہے، دیکھیں بلیک اور وائٹ کہہ رہا ہے یہ. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ میری مخالفت کرتا ہے، میں نے چونکہ وائٹ کہا تھا اس نے بلیک کہنا ہی تھا. تو اس نے کہا ایسا کرو پوزیشن چینج کرو. پوزیشن چینج کیا تو دونوں کو نظر آیا بال آدھی وائٹ تھی آدھی بلیک تھی. صحیح، جب بھی آپ کسی سے گفتگو کرنے لگیں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ شوز چینج کر کے دیکھیں وہاں ہو کیا رہا ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کی مینٹیلیٹی کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کامن لینگویج. سب سے پہلے ایک مشترکہ زبان ڈھونڈیں، یہ کس منطق میں بات کرتا ہے، یہ کس طریقے سے بات کرتا ہے. ممکن ہے ایک آدمی ہو اس کو آپ فلسفے سے دلیل دیں وہ مان جائے گا، ایک اور آدمی ہو اس کو لاکھ آپ فلسفے سے دلیل دیں اتنا سبھی نہیں مانے گا، فلسفے کو مانتا ہی نہیں اصل. ایک آدمی ہے اس کو آپ دلیل دیں قرآن کریم سے یوں مان جائے گا فوراً، ایک اور آئے گا اس سے آپ لاکھ قرآن کریم سے کہیں مانتا ہی نہیں ہے. دیکھنا پڑے گا بھائی اس کی لینگویج کون سی ہے، یہ کس طرح مانتا ہے. اب اس کی بہت سارے مثالیں ہو سکتی ہیں اور ان مثالوں کے ذریعے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ معاملہ کیا معاملہ ہے. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں جسارتن عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا یہ بھی ایک سائڈ میں ایک پوائنٹ ہے مجھے کہ ہر بات پر الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بعض چیزیں بہت بعد میں کہیں جا کر آتی ہیں پوائنٹ میں کہ ان پہ الجھنے کی ضرورت ہو، بعض چیزوں پہ اتنا زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے شرعاً صحیح نہیں ہے، داڑھی ہونا چاہیے، پہلے دن سے داڑھی پہ لڑنا ہے نہیں ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس پہلے دن اس پہ لڑنا ہے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے، بعد میں ہو جائے گی، ابھی سے اس کے اوپر شروع کر دیا معاملہ مال خراب ہو جاتی ہے بات ساری. اچھا مجھ سے کوئی کہتا ہے نا مولانا داڑھی پہ بولے، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی میں داڑھی پہ کیا بولوں اب. ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے بولنا چاہیے، تو میں پھر ایک اور کام کرتا ہوں، میں جب دیکھتا ہوں کسی نے نہیں رکھی ہے تو میں اس سے یہ نہیں کہتا کہ شرعاً واجب ہے یا حرام ہے، میں نہیں کہتا، نہ یہ دکھاتا ہوں کہ دیکھو فلاں روایت کے اندر داڑھی حرام تھی یا واجب تھی، جو کچھ بھی یہ بھی نہیں کرتا. میں اسے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امیر المومنین کے سامنے بغیر داڑھی کے جاؤ اچھا لگے گا؟ لینگویج ڈھونڈو جس میں یہ بات سمجھ سکے. آپ کو جو روزانہ داڑھی مونڈتا ہے اس کا گناہ اس کام کے برابر ہے، وہ اور کہے گا اچھا میں کر رہا ہوں، پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی بات صحیح ہے لیکن آپ نے ایک ایسی لینگویج میں بات کی ہے وہ لینگویج اس کے بس میں نہیں آتی ہے، وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا. وہ آپ کا معاملہ پوچھو، آپ جا کے دیکھیں اس بندے خدا کی لینگویج کیا ہے، وہ سنتا کون سی ہے، اور حق بات کیا ہے. دھوکہ نہیں دینا ہے، مثلا ایسی کوئی بات جو نہیں تھی آپ نے گڑھ دی، نہیں یہ نہیں کرنا ہے، بالکل حق بات کہنی ہے. وہ کہیں پہ تھا، ابھی میں جو کہتا ہوں نا جسارتن عرض کر رہا ہوں، تو اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے. بھائی کیسی بات ہے، ایک دفعہ میں کہیں پہ گیا وہاں پہ لوگ نعرے بہت لگا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی اس کے پیچھے بھی کوئی ایک پیغام ہونا چاہیے. تو بندگان خدا نعرے بہت لگا رہے تھے، میں نے کہا اچھا ایسا ہے میں خود لگاتا ہوں. تو میں نے تین دفعہ نعرہ لگوایا، تین دفعہ نعرے حیدری لگوا رہے تھے، تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں میں نعرے لگواتا ہوں. تو میں نے ایک نعرہ لگوایا، انہوں نے جواب دیا ماشاء اللہ اچھا جواب دیا، پھر میں دوسرا نعرہ لگایا پھر انہوں نے جواب دیا. اچھا میرا ٹاپک تھا فجر کی نماز پہ، میں نے کہا کہ میں اب تیسرا نعرہ لگاؤں گا لیکن آپ جواب فجر کی نماز پڑھ کے دینا، کام پورا کرو نا. دیکھو نا ویسے ہم لوگ جب نعرہ لگاتے ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم دنیا کے سامنے کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، صحیح ہے، ہمارا کام یہی ہے نا کہ ہم علی والے ہیں، پوری دنیا ہمیں پہچانتی اسی نام سے. تو ہم نعرہ لگا کے کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو بھائی صبح کو ماننے والے نہیں ہو کیا؟ صبح کو بھی تو ماننے والے بنو. یہ کیا کہ بھائی یہ رات رات کو مجلس میں آتے ہیں تو 11 بجے رات کو ماننے والے ہیں، صبح 5:30-6 بجے ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ بھائی آپ رات کو 11 بجے ماننے والے ہو، ماشاءاللہ خدا آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، میں نعرہ لگا رہا ہوں اب آپ صبح کو لگانا. آپ یقین فرمائیے صبح کو میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک میں جواب میں آیا یا علی مدد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں صبح کو اٹھ کے نعرہ لگا رہا ہوں ابھی، تو اس نے SMS سے بھیج دیا. اچھی بات ہے الحمدللہ رب العالمین. خدا نے مثال یقین فرمائیے جب آپ لوگ دل سے خوش ہوتے ہیں نا تو میرے دل کو خوشی آتی ہے کہ چلو چند مومنین کا دل خوش تو کر لیا، اس پہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو کچھ نہیں کیا کم سے کم یہ کام تو کر دیا. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لب لباب یا عزیزان محترم، ہم لوگ فتنوں کے دور میں ہمیں مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. ہم میں سے کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے جو دوسروں سے بے نیاز ہو جائے. ہمیں سب کو مل کے ایک دوسرے سے اس فتنے کے دور سے نکلنا ہے. لہذا مثال کے طور پر کم از کم کام کیا کریں، ایک دوسرے کو دعائیں دیں. کم از کم کام یہ کریں ایک دوسرے کو دعا دیں کہ آپ بھی فتنے سے محفوظ رہیں، کوئی اور بھی فتنوں سے محفوظ رہے. سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو ان فتنوں سے ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اور الحمدللہ رب العالمین اہل بیت نے نصرت کا وعدہ کیا ہوا ہے. سب سے بڑی جو ہمارے پاس پناہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہیں اور ہدایت کا ستون ہے، انہوں نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو کتنا ہی فتنے کیوں نہ ہو، ہم نے چند مجالس کے اندر آج کے زمانے کے فتنوں کا تذکرہ کیا تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آج کا دور سخت دور ہے اور یہ شاید بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہم اس سخت دور کے اندر آ گئے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک امام معصوم نے اس زمانے کے فتنوں کا تذکرہ کیا تو سامنے والے نے کہا کہ اس دور میں کوئی بھلائی بھی ہوگی؟ فوراً امام معصوم نے کہا کہ اگر تم ساتھ دو گے اپنے وقت کے امام کا تو ساری بھلائیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، ساری بھلائیاں تمہارے ساتھ. تو بھلائی بھلائی ہے اگر کوئی اپنے امام کا ساتھ دے دے. الحمدللہ رب العالمین، سید الشہداء کے فرش عذاب بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ. مصباح الہدا وہ سفینۃ النجات کا نام لینا نصیب ہو رہا ہے. ان کی محبت الحمدللہ رب العالمین آپ کے اور میرے دلوں کے اندر ہے. یہ ہماری ہدایت کے مرحلے کے لیے، پہلے مرحلے کے لیے بڑی اچھی علامت ہے کہ الحمدللہ ان کے نام سے ہماری شناخت ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، ان کے راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں اور وہ تو ہیں کمزوروں کا ساتھ دینے والے. انہوں نے آج تک کون سا ایسا مشکل میں مارا ہوا ہے جس نے ان سے مدد مانگی ہو اور انہوں نے مدد نہ کی ہو، نصرت نہ کی ہو؟ کوئی کتنا ہی مشکل میں ہوتا ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ معرکہ یہ ہے کہ وہ جتنی مصیبت میں ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کے لیے اب بھی بیتاب ہیں، دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہیں. کتنا نفیس واقعہ ہمارے پاس موجود ہے. حضرت حر کا لشکر جب سید الشہداء کے لشکر کے سامنے آیا تو حضرت حر پیاسے تھے. سید الشہداء کے لشکر نے آخری جگہ سے پانی بڑی مقدار میں لیا تھا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو خطرہ تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کا لشکر جب سامنے آئے گا تو ہمیں مزید پانی نہیں لینے دے گا، تو انہوں نے آخری جگہ سے پانی بڑی مقدار میں لے لیا تھا. اب وہ بڑی مقدار میں پانی اہل بیت کے لشکر کے پاس تھا. ادھر سے حر کا لشکر جو آیا یہ ہزار افراد کا لشکر تھا، اہل بیت کے چاہنے والے لشکر میں بہت تھوڑے تھے، ان کے پاس پانی زیادہ تھا، حر کے لشکر کے پاس پانی نہیں تھا. سید الشہداء نے دیکھا کہ حر کے لبوں پر پیاس ہے. انہوں نے حر سے کہا کہ حر تم راستہ روکنے کے لیے آئے ہو، تم دشمن بن کے آئے ہو، لیکن چونکہ تم پیاسے ہو ہم پہلے تمہیں پانی پلائیں گے اور ہمیں بار بار تاریخ میں جا کے دیکھنا پڑے گا. سید الشہداء نے وہ کیا جو ان کے والد گرامی نے کیا تھا. اس خاندان کی سنت میں یہ ہے کہ یہ کسی کو پیاسا نہیں چھوڑتا ہے، یہ پانی پلاتے ہیں. بحمداللہ رب العالمین اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر بھی یہ عادت آ گئی ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا شاید کوئی غلطی کر دے لیکن کسی کو پیاسا رکھنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا، پیاسا نہیں رکھے گا. حر کا لشکر پیاسا تھا، سید الشہداء نے فوراً کہا کہ حر ہم تمہیں پانی پلائیں گے اور حر کے لشکر کو پانی پلانا شروع کیا. حر کے لشکر میں ایک آدمی تھا، وہ حر کے لشکر سے بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ اپنے لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا، اس کے ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں رہی تھی، وہ زمین کے اوپر گر گیا تھا. اچھا صحرا میں اگر کوئی پیاس سے ایک دفعہ گر جائے اور رک جائے تو مر جاتا ہے، رک جائے تو مر جاتا ہے. تو یہ جو صحرا میں چلنے والے ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ اس بات کی دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے کہ پیاس سے گر جاؤ تو رکنا نہیں ہے، کوہنیوں کے بل چلتے رہنا ہے تاکہ تمہیں کوئی دیکھ لے، ورنہ تم مر جاؤ گے. تو یہ جو حر کے لشکر کا بندہ تھا یہ کہتا ہے کہ میں زمین پہ گر گیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ دور سے میرے لشکر کو کوئی پانی پلا رہا ہے، تو کہنے لگا کہ میں کوہنیوں کے بل چلتا رہا، جب میں کوہنیوں کے بل چلا تو میں اپنے لشکر کے نزدیک آنے لگا، تو کہنے لگا میں نے چاہا کہ میں چلا کر کہوں کہ میں یہاں پڑا ہوں تو کوئی چلانے کی طاقت بھی نہیں تھی میرے اندر، کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا میرے اندر طاقت نہیں تھی، تو کہنے لگا کہ میں نے دور سے دیکھا امام حسین ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا میرے دل میں خواہش آئی کہ کاش اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو میری جان بچ جائے گی، کہتا ہے انہوں نے فوراً مجھے دیکھا اور میری طرف بڑھے پانی پلانے کے لیے، سب مشغول تھے، سب دوسروں کو پانی پلا رہے تھے، سید الشہداء یہ امام ایک ایک بندے کو بچانے کے لیے بیتاب ہے، ایک ایک بندے کو بچانے کے لیے خود مشکیزہ اٹھائی اور کہنے لگا وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ہاتھوں کا چلو بناؤ میں تم کو پانی دیتا ہوں، کہنے لگا میں نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا تو کمزور میں اتنا تھا کہ میرا ہاتھ کا چلو ٹھہر نہیں پاتا تھا، اس پہ پانی گر جاتا تھا، تو کہنے لگا جیسے ہی امام حسین نے دیکھا تو مجھ سے کہا تم گھبراؤ نہیں میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں تمہیں پانی پلا کے جاؤں گا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس سے کہا تو اپنا منہ کھول میں تیرے منہ میں پانی ڈال دوں گا، کریم امام یہ ہے، کہا منہ کھولو میں تمہارے منہ میں پانی ڈالتا ہوں، کہتا ہے میں نے منہ کھولا اور میں نے جلدی جلدی پانی پینا چاہا تو انہوں نے کہا تم جلدی مت کرو سکون سے پانی پیو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ عزیزو میں نے آپ کو اتنا سنایا، اب بس ایک جملہ دو جملے اور کہہ دوں آپ کی خدمت میں، میں اس سے کہوں گا اے بندے خدا تو تو پیاس سے بچ گیا تھا نا تو نے سکینہ کو پانی کیوں نہیں پلایا، تو بچ گیا تھا تو علی اصغر کو تو پانی پلا دیتا، تو نہیں معلوم کیا ہو گیا تھا۔ مولا امیر المومنین کے ہم لوگ مصائب پڑھتے ہیں 40 ہجرا میں، کربلا سے 20 سال پہلے مولا امیر المومنین کے مصائب پڑھتے ہیں، اس مصائب میں ایک جگہ پہ آتے ہیں جہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وہ جو طبیب امیر المومنین کو دیکھنے آیا اس نے امیر المومنین کے زخم کو دیکھ کر کہا کہ اگر امیر المومنین کو دودھ کا پیالہ دیں پینے کو تو شاید زخم میں کچھ شفا ہوگی، تو اس کے بعد ہم لوگ ایک روایت پڑھا کرتے ہیں، آپ لوگ شاید مصائب میں سنا کرتے ہوں گے کہ کوفہ کے یتیم بچے دودھ کے پیالے لیے گھومتے تھے کہ کاش ایسا ہو کہ ہمارا پیالہ علی کے کام آ جائے، میں ان کوفہ کے یتیموں سے بعضوں کا سوچتا تھا کہ اے کوفہ کے یتیموں جو علی کے لیے دودھ کے پیالے لے کے چل رہے تھے 20 سال بعد یہاں سے سکینہ اور رقیہ میں کلثوم گزری تھی، کسی نے پانی کیوں نہیں دیا سب لوگوں نے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، بڑے پڑھا کرتے تھے، نہیں معلوم اس روایت کی اسناد کہاں تک ہے، لیکن روایت موجود ہے، علامہ نقم صاحب نے بھی پڑھی ہے، بیان کرتے ہیں یہ دشمن سکینہ کو پانی دکھا دکھا کے بہاتے تھے، بچی کو پانی نہیں دیتے تھے۔
اللعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون، ماتم حسين.